لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. درود بج محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر مومنین سے درخواست کروں گا کہ آگے کافی جگہ موجود ہے، آگے آگے تشریف لے آئیں. میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا نام لے کر درود پڑھتا ہوں، آپ سب کھڑے ہو کر ایک دفعہ آگے آگے تشریف. بر محمد وعلی محمد صلوات، لقائم نام آل محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ایک دفعہ پھر مل کر با آواز بلند درود بھیجئے. محترم عزاداران، امام حسین علیہ السلام سورہ طہٰ آیت نمبر 50 محفل حسینی کے اس تاریخی اور 65ویں سالانہ عشرہ محرم الحرام میں ہمارا موضوع ہے نظام کائنات میں ہدایت مظہر ہدایت، کہ مسلسل آپ گزشتہ 3 شبوں سے ہم جیسے حقیر طالب علم کے عرائض کو سماعت فرما رہے ہیں. الحمدللہ مختلف ذرائع سے آپ حضرات کی دلچسپی، شغف، توجہ، سنجیدگی اور موضوع کی افادیت کے بارے میں جو تاثرات ملتے رہتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومنین بہت توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ اس موضوع کو سماعت فرما رہے ہیں. اور در حقیقت، بلکہ یوں کو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آپ کا حسن سماج ہے، ولہ ہم جیسے حقیر طالب علموں میں اتنی وسعت علمی نہیں کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر سکیں، اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. سورہ طہٰ آیت نمبر 50، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے پوچھا، فما ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کیا کام کرتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، وہ فرعون، وہ حاکم، وہ حکمراں کہ جو خدائیت کا دعویٰ کرتا ہے، جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں، برتر خدا ہوں تمہارا، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام اس کے دربار میں گئے, جب ڈائلاگ ہوئے, جب مذاکرات ہوئے, تو پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ, اے ہارون, تمہارا رب کیا کام کرتا ہے؟ اب سامنے کون ہے؟ فرعون. سامنے کون ہے؟ ظالم. سامنے کون ہے؟ جابر. سامنے کون ہے؟ بے گناہ انسانوں کا قتل عام کرنے والا شخص. توجہ فرمائیے گا کہ جس نے ارادہ یہ کیا تھا, کیونکہ نجیمیوں نے یہی کہا تھا نا کہ فرعون, ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ ان قریب تیرے شہر میں پیدا ہوگا اور تیری بساط الٹ دے گا, تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا. اس خیال سے کہ نجومیوں نے یہ کہا ہے, لہذا ہزاروں بچوں کو تہ تیغ کر دیا. توجہ فرمائیے گا, قتل کرا دیا. لیکن خدا کہتا ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکے. توجہ فرمائیے گا, یہاں سے ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں, جسے خدا رکھے اسے کون چکے. اسی کی گود میں, اسی کے گھر میں, اسی کے پرورش, اسی کے زیر سایہ خدا نے موسیٰ کو تربیت دے کر یہ بتا دیا, فرعون تو چاہے کچھ بھی کر لے, کتنا ہی دوڑ لگا لے, کتنا ہی خون بہا دے, کتنی ہی ندیاں خون کی بہا دے, لیکن جسے ہم تیری نابودی کے لیے پیدا کر رہے ہیں اسے پیدا کر کے تیرے گھر میں پرورش دے رہے ہیں, تیرے گھر میں پرورش دے رہے ہیں, اور پرورش دے کر جن نبوت مل گئی تو پھر آئے سر اٹھا کر سلو بلندی کے ساتھ کہا. تو موسیٰ سے کہتے ہیں, موسیٰ سے کہتا ہے فرعون, تمہارا رب کیا کام کرتا ہے؟ سامنے دشمن ہے, سامنے قاتل ہے, سامنے حکمران ہے, لیکن خدا کہتا ہے کہ دیکھو جب نصیحت کرنے جاؤ تو پیار و محبت سے بات کرو. اللہ اکبر. وقول له, کیا کام کرو؟ قولن لینا, نرم بات کرو, شاید وہ متوجہ ہو, شاید وہ اپنی غلطیوں میں نادم و پشیمان ہو جائے. یعنی خداوند عالم اس ظالم و جابر کو بھی ہدایت کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج رہا ہے, اے موسیٰ, تمہارا دشمن ہے, میرا دشمن ہے, ہزاروں انسانوں کا قاتل ہے, لیکن دیکھو ہدایت کا دروازہ اس پہ بھی بند مت کرنا, اس پہ بھی بند مت کرنا, جا کے پیار سے نرم لہجے میں بات کرو, شاید متوجہ ہو جائے, شاید پلٹ آئے, شاید اس کا دل بسیج جائے. درود بھیجے محمد آل محمد پر. اور حضرت موسیٰ نے بھی ایسا جواب دیا کہ دن کو تارے نظر آنے لگے فرعون کو. کیا کہا؟ ربنا الذی آتا کل شیئن خلقہ ثم ھدا, کہ ہمارا پروردگار وہ ہے, کیونکہ خطاب تھا موسیٰ اور ہارون سے, کہا ربنا الذی, ہمارا پروردگار وہ ہے جو ہر چیز, جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت کے تمام لوازمات عطا کیے ہیں, تمام ضرورت کی چیزیں ادا کر دی ہیں, جو چیز بھی انسان جس کا محتاج تھا اسے فری دے دیا ہے, بغیر کسی درخواست کے دے دیا ہے. ثم ھدا, لیکن فوراً اس کی ہدایت کے انتظام کیا. تو کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ دو قسم کی ہدایت ہے, توجہ فرمائیے گا, ہدایت ہے تکوینی اور ہدایت ہے تشریعی. تکوینی اور تشریعی, کل اس کا مختصر تعارف ہو چکا ہے, انشاءاللہ بات آگے آئے گی تو اس کو مزید کھولیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اذان گرامی, لیکن قبل اس کے کیس کو باقاعدہ آپ کے سامنے بیان کروں, چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں ایک جملے میں صرف اس کی طرف نشاندہی کرتا ہوا گزر جاؤں, اس لیے کہ حسینیت, اس لیے کہ غم امام حسین علیہ السلام, اس لیے کہ فرش اعضا, یہ تقاضا کرتی ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے باخبر رہو, اپنے زمانے کے حالات سے باخبر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے اس کافی میں, امام کیا فرماتے ہیں, ایک مومن کی ایک مسلمان کی ایک حسینی کی کیا علامت ہے؟ توجہ فرمائیے گا، العالم بے زمانہ لا تہجم علیہ اللبابس، جو اپنے زمانے سے آگاہ ہوتا ہے، جو اپنے زمانے کے نشب و فراز کو جانتا ہے، جو زمانے کے سیاسی حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لا تہجم علیہ اللبابس، زمانہ حالات واقعات اچانک کر کے اس پہ ہجوم نہیں کرتے، حملہ نہیں کرتے، جیسا کہ ہماری بعض اوقات حالت ہوتی ہے، بیٹھے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم پھر پریشان ہو کر نکلتے ہیں اور کوئی چارہ جوئی کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرتے ہیں، لیکن امام فرما رہے نہیں، مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، حسینی وہ ہے، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، دیکھیں اگر امام زمانہ کے نام پر ایسی صلوات بھیجیں گے تو پھر ہم کیسے امام کی فوج میں شریک ہو سکیں گے؟ اور یہ بات میں صرف مجلس کو گرمانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ فرمایا کہ جب بھی تم درود بھیجتے ہو نفاق و منافقت تمہارے دلوں سے دور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ محمد کو آل محمد سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی، توجہ فرمائیے گا، اور جب تم کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارے دلوں سے نفاق و کینہ و منافقت دور ہو جاتی ہے، درود بھیجے مل کے محمد آل محمد، کہ اپنے آپ کو امام کے لیے بھی تو تیار کرنا ہے، انشاءاللہ جب ہدایت کی اجتماعی ہدایت کی بات آئے گی تو ہم حضرت امام زمانہ کا ضرور تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ حق ہے حسینیت میں اور مہدویت میں، امام حسین میں اور امام مہدی میں خاص رابطہ موجود ہے، بہرحال موضوع نہیں ہے، لہذا اس کو ابھی آپ کے سامنے باز نہیں کر رہا ہوں، کھول نہیں رہا ہوں، اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت بڑا بہت گہرا رابطہ ہے، بہت گہرا رابطہ ہے۔ اذان گرامی، خداوند عالم نے ہدایت تکوینی اور تشریح، یہ دو ہدایتیں دی ہیں، اور میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقی مومن حقیقی منتظر امام زمانہ کے وہ جو اپنے حالات کو جانتا ہو، اور اس لیے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ سیاست سیاسی ہونا، سیاست میں دخل دینا ضروری نہیں ہے، لیکن سیاسی شعور اور سوجھ بوجھ کا رکھنا آپ پہ واجب ہے، سیاسی شعور ہونا چاہیے، سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، کون کیا کر رہا ہے، کون سی جماعت، کون سی پارٹی، کون سی تحریک، کون سی موومنٹ کیا کام کر رہی ہے۔ آج ہماری ملک کی سرحدیں دشمن ہمارا بار بار حملے کر رہا ہے، ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں کو شہید کر رہا ہے، اور صرف ملک کے باہر سرحدوں پہ نہیں، ملک کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی عید میلاد النبی کے جلسے اور جلوسوں پر حملہ، کبھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے منسوب امام بارگاہوں، مساجد، جلوسوں، جلوس آئے آزا اور مجالس میں حملے، آخر کیا وجہ ہے؟ دشمن پوری مستعدی کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری توجہ سنجیدگی کے ساتھ مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ کو نشانے پہ لیا ہوا ہے، ذکر مصطفیٰ ہو یا ذکر آل مصطفیٰ ہو، عید میلاد النبی کے جلسے جلوس ہو یا پھر محرم الحرام ایام ادا کی مجالس ہوں، لہذا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم باہم منسجم متحد ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر شیعہ سنی مل کر اس سازش کو ناکام بنائیں، اس لیے کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہم آپس میں ایک نہیں ہوں گے، جب تک ہم اتحاد نہیں ہوگا، یگانگت نہیں ہوگی، ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے گربان پکڑتے رہیں گے، ہم آپس میں لڑ لڑ کر اپنی سازشوں اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کو مضبوط بناتے رہیں گے اور اپنی طاقت کو کھوتے رہیں گے، لہذا وقت کا تقاضا یہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے سپاہ میں سب شیعہ نہیں تھے، توجہ فرمائیے گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس بات کو آپ کے لیے کھولوں، بلکہ بہت سے عیسائیوں نے بھی امام کے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے، لیکن وقت، لیکن حالات، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا، توجہ فرمائیے گا، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مسیحی برادری بھی اسی ملک میں، اسی شہر میں، اس ملک کی سیاسی، ثقافتی، اجتماعی، اقتصادی اور صفائی ستھرائی کے لحاظ سے تمام کاموں میں ہمارے ساتھ شریک ہے، جس کو میں نے کل بھی کہا تھا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مجلس اعضا کو منعقد کرنے کے لیے تمام افراد، تمام اداروں کا بلا تفریق شکریہ ادا کریں. بہت سے افراد تھے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بہت سے افراد تھے جو امام حسین کے دشمن تھے، لیکن کردار حسینی، سیرت حسینی نے ان کو ایسا جذب کیا، ایسا کھینچا کہ حسینی بن کر حسین کے ساتھ شہدائے کربلا کے کارواں میں شامل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد بن گئے، امر بن گئے. اور اس لیے کہتے ہیں تب تم و طابت الارض التي فيها دفنتم، اے حسین آپ پاک نہیں ہوئے، آپ اور تمام شہدائے کربلا پاک ہو گئے، اور جس زمین میں آپ دفن ہوئے وہ زمین پاک ہو گئی، وہ زمین پاک ہو گئی. لہذا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے عید میلاد النبی کے جلسے جلوس ہوں یا ماہ محرم کے جلسے جلوس ہوں، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں. درود جی محمد و آل محمد. ہدایت تکوینی، ہدایت تشریح. ہدایت تکوینی کیا ہے؟ تمام موجودات کو خداوند عالم نے ان کے اندر ایک نظام فیٹ کر دیا، ایک سسٹم دے دیا ہے. مثال کے طور پر آج سے ہزار سال پہلے چوٹی جس طرح زندگی بسر کرتی تھی آج بھی ویسی زندگی بسر کرے گی. شہد کی مکھی آج سے ہزار سال پہلے جس طرح چھتہ بناتی تھی اسی طریقے سے آج بھی چھتہ بناتی ہے. اس کی سیرت میں، اس کی روش میں، اس کے اصول و قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں. اس لیے خدا کہتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف الہام کیا ہے کہ وہ گھر بنائے، شہد بنائے، پھولوں سے چوسے، ان کا رس جمع کر کے شہد کی شکل میں پیش کرے. اسی طرح نباتات کو، جس کو میں نے کہا کمال، ہر چیز کا کمال ہے اگر وہ چیز ویسے یوز کی جائے. جس کو میں نے کل کہا تھا بہترین مقصد کو، کائنات کے اعلیٰ ترین مقصد کو، اعلی ترین راستے کے ذریعے، اعلی ترین روش کے ذریعے اور اعلی ترین وسائل کے ذریعے کم ترین وقت میں حاصل کرنا. توجہ فرمائیے گا، یہ تھوڑی سی بحث ہے، انشاءاللہ جب یہ گزر جائے گی تو آپ کو لطف آئے گا. اور وہ وعدہ میں جو گزشتہ دو تین دنوں سے کر رہا ہوں کہ آپ کو ہادی کی صفات بیان کروں گا، سب گفتگو روکا، سب سے پہلے آج میں ہادی کی صفات بیان کرنا چاہتا ہوں. تین بنیادی صفات ہیں، لیکن یہ ہدایت تکوینی تشریح کو صرف ایک جملے میں اس کی توضیح دے کر، تشریح کر کے اپنی منزل کی طرف آتا ہوں. جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، سب کو خدا نے ان کا سسٹم ان کے اندر فیٹ کر دیا ہے. اور ہدایت تشریعی شرع سے ہے، قانون سے ہے. خدا نے اندر بھی ایک نظام فٹ کیا ہے، سسٹم دیا ہے، اور باہر بھی انسان کے لیے قانون بنایا جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں. اور اس کی ریٹن فارم قرآن مجید ہے، اور اس کے پریکٹیکل فارم محمد آل محمد ہیں. توجہ فرمائیے گا، قرآن کی تفسیر دیکھنا ہو تو محمد آل محمد کی سیرت کو دیکھیے، اور اگر قرآن کو عملی صورت میں دیکھنا ہو تو جب بھی محمد آل محمد کی سیرت کو دیکھیے، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو سیرت محمد آل محمد کو سامنے رکھیے. درود بھیجے محمد آل محمد پر. یہ ولایت تشریعی ہے، یعنی خدا نے یہ قانون بنایا ہے. ولایت تکوینی کی ہم نے تین نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی تھی، تین خصوصیات ہیں ہدایت تکوینی کی. پہلی صفت یہ ہے قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، یعنی پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتی، کسی اسکول میں آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا، کیونکہ انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک، انسان کی عقل کی رسائی ہی نہیں ہے وہاں تک. اس لیے کہ ہدایت غیر سے ایک اتصال، ایک رابطے، کنیکشن کا نام ہے. توجہ فرمائیے گا، عالم غیب سے، خدا غیب میں ہے نا، خدا نظروں سے نہا ہے، خدا موجود ہے، مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے، اس کا جسم نہیں ہے، جسم کی جو پراپرٹیز، یہ خواص ہوتے ہیں، ماس ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، شکل و صورت ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، یہ کوئی چیز خداوند عالم نے، کوئی خداوند عالم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ غیب ہے، عالم غیب سے، اس عالم غیب سے اپنے آپ کو متصل کرنا ہے، یہ کون کرے گا؟ خداوند عالم نے کچھ افراد کو معین فرمایا ہے، توجہ فرمائیے گا، خداوند عالم نے کچھ ہستیوں کو مقرر فرمایا ہے اپنی طرف سے کہ میرے اور تمہارے درمیان سفارت کا، ہدایت کا اور میری نمائندگی کا کام انجام دیں گے۔ یہاں پر مجھے ایک اور مثال یاد آ رہی ہے، لیکن میں پھر اپنے گفتگو ساتھیوں کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر موقع ملا تو آپ کو انٹرنیٹ سے کی مثال سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح انبیاء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمارے لیے ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ درود بھیجی محمد و آل محمد پر۔ پہلی چیز یہ کہ قابل تعلیم و تعلم نہیں، یعنی نہ کس اسکول میں پڑھائی جائے گی، کیونکہ انسانی فکر کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، عالم غیب تک۔ خدا کچھ افراد کو، ہستیوں کو مقرر فرماتا ہے۔ دوسری کہ قابل نسیان نہیں ہے، یعنی انسان فراموش نہیں کر سکتا، انسان سو کے اٹھے گا اس کے ساتھ ہے، انسان زندگی کے کوئی بھی کام انجام دے گا اس کی فطرت اس کے ساتھ ہے، اور ہر زمانے میں یکساں ہیں، یعنی خدا نے جو فطرت بنائی ہے، خدا نے جو ہدایت انسان کے اندر رکھی ہے، خدا نے ہدایت کا جو سسٹم انسان کے اندر فیٹ کیا ہے، یہ ہر زمانے میں ایک جیسا ہے۔ ظلم سب کو برا لگے گا، ہدایت سب کو اچھی لگے گی، اچھائی سب اس کی طرف جائیں گے، برائی سب اپنا دامن اس سے بچائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم فطرت کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے کچھ ہادیوں کو اپنی طرف سے مقرر فرمایا ہے، اور ان کی تین بنیادی صفات ہیں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا، خدا نے ہدایت کی ہے، تکوینی ہدایت بھی کی ہے، تشریعی ہدایت بھی کی ہے، تمہارے اندر بھی ایک سسٹم رکھا ہے، اور تمہارے باہر بھی انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے ایک قانون بنایا، قانون زندگی دیا ہے تمہیں، جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، زندگی دی ہے، عطا کی ہے، لیکن خدا نے کہا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہم بتائیں گے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس پہ عمل کرو یا نہ کرو۔ ان ھدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اکثر بچے ہم سے سوال کرتے ہیں، گفتگو روک کر کیونکہ مربوط ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، کہ جناب شادی کیسے کی جائے، جس کو میں نے کہا میڈیا مسلسل ہمیں گمراہ کر رہا ہے، برائی دکھا کر، برائی کی برائیت، قباحت، اس کی نجاست، اس کا گناہ ہونا، اس کا تاریخ ہونا، اس کا پست ہونا، اس کا رزالت ہونا ہمارے دلوں سے نکال رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہے اسکولوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مختلف طریقے، حتیٰ کہ کارٹونز میں جنسیات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں چونکہ نفسیات کا طالب علم بھی ہوں، لہذا ہر چیز کو نفسیات کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس بات کو کھول، انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوں۔ جس کو میں نے کل کہا تھا کہ ہماری جو ثقافت رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک استعماری سازش ہے کہ اپنی تہذیب و تمدن کو بھول جاؤ، اپنی ثقافت کو بھول جاؤ اور غیر اسلامی ثقافت کو مانو، غیر اسلامی ثقافت کو رائج کرو اور اس کے پیچھے چلو۔ تو کارٹونز میں، فلموں میں، ڈراموں میں، حتیٰ کہ ٹی وی اشتہارات میں ہمیں گمراہی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ یہ انبیاء ہماری طرف سے آئیں گے اور تمہیں ہدایت کریں گے، لہذا ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ پہلی صفت جو بھی آئے تمہارے پاس وہ یہ کہ من جانب اللہ ہو، جو ہادی آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا اور اللہ کی طرف سے اسے سند اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ دوسری صفت علم اور تیسری صفت عصمت، یہ وہ بنیادی اور اساسی اور مشترک صفات ہیں جو ہادی میں پائی جاتی ہیں۔ من جانب اللہ ہو، مثال کے طور پر ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے، مثال کے طور پر وہ اسلام آباد میں ہے، اس کا یہاں برانچ آفس ہے، اس کی شاخ یہاں پر، اس کا شعبہ یہاں پر ہے۔ اگر کوئی کہ جناب آپ آئیے، ہم اسٹیٹ بینک کی شاخ ہیں، برانچ ہیں، آپ آئیے اپنا پیسہ یہاں رکھوا دیجئے، تو آپ جب تک آپ کو یقین نہ ہو، آپ کے دل کو اطمینان نہ آ جائے، آپ وہاں پیسہ نہیں رکھواتے۔ کیوں بھائی؟ ایسا نہ ہو چور و چک کیوں، نام بورڈ لگائیں اسٹیٹ بینک کا اور اس کے بعد ہمارا پیسہ لے کے چلتے بنے. تو آپ کو جب تک یقین نہیں ہوتا آپ کنفرمیشن لے لیتے ہیں, تصدیق کر لیتے ہیں, جناب یہ آپ کی برانچ ہے. یہ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص آ جائے کہ جناب میں پولیس والا ہوں مثال کے طور پر, تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ انجام نہیں دیتے. اس کے ہیڈ آفس سے جب تک کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ فلاں بیلٹ نمبر والا آدمی جس کا نام یہ کہ یہ آپ ہی کا سپاہی ہے, توجہ فرمائیے گا, وہ آپ ہی کا سپاہی ہے, آپ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے. جی ہاں ہمارا بھیجا ہوا نمائندہ ہے. جب بات کنفرم ہو گئی تو پھر آپ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اسے انجام دیتے ہیں. من جانب اللہ. اب کائنات میں ایک ہی حقیقت ہے, وہ ہے خداوند عالم. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. خدا نے کہا میں ہادی بالذات ہوں. ایک ہادی بالذات ہوتا ہے, ایک ہادی بالغیر ہوتا ہے. ہادی بالذات کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہدایت اپنی ہے جو صرف خداوند عالم ہے. علم اس کا اپنا ہے, وہ صرف خداوند عالم ہے. قدرت اس کی اپنی ہے, صرف خداوند عالم ہے. وہ حی ہے, وہ قادر ہے, وہ علم رکھنے والا ہے. حیات اس کی ہے, اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب اس کی محتاج ہے. قرآن مجید میں چار جگہ, بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, چار جگہ جاعل کا لفظ آیا ہے. جاعل یعنی قرار دینے والا. توجہ فرمائیے گا, خدا کہہ رہا ہے میں ہدایت کرنے والا ہوں. مخلوق میں نے بنائی ہے, انسانوں کو میں نے خلق کیا ہے, جانوروں کو میں نے خلق کیا ہے, نباتات کو میں نے خلق کیا ہے, سب کی تکوینی اور تشریح ہدایت بھی میرے ذمہ ہے. یہ تھوڑی سی ایک یوں کہوں کہ نظری بحث ہے, اور تھوڑی سی علمی بحث ہے. اگر اس سے گزر جائیں گے تو پھر لطف آئے گا. دوست بھیجیے محمد وال محمد تھا. جاہل کا لفظ چار جگہ خداوند عالم نے استعمال کیا قرآن مجید میں, اور ظاہر بات ہے قرار دینے والا یعنی جس کے پاس کچھ ہو وہی تو قرار دے گا نا. جس کے پاس کچھ نہ ہو کیا آپ زیرو میں سے کوئی چیز مائنس کر سکتے ہیں؟ جی میتھ تو پڑھا ہے نا سب نے ماشاءاللہ, یہاں اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے کالج کے ماشاءاللہ, حساب کتاب سب کو تھا. کیا زیرو میں سے صفر میں سے کوئی چیز نفی کی جا سکتی ہے, مائنس کی جا سکتی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ زیرو کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. اسی کو ہمارے یہاں علم کلام میں کہا جاتا ہے الفاقد لا یعطی شیئن. جس کے پاس کچھ نہیں ہے, توجہ فرمائیے گا, جس کے پاس کچھ نہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا, اور جس کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ کچھ دے سکتا ہے. اسی لیے بس کائنات میں ایک ہی شخص نظر آتا ہے جو ممبر سلونی میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھ لو کہ قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اس لیے کہ مجھے بنانے والا وہ شہر علم ہے کہ جس سے خدا نے بنا ہے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا جسے نبی بناتا ہے, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو معلوم ہے اپنی رسالت کہاں رکھے, اور رسول کو معلوم ہے کہ شہر علم کا دروازہ کسے قرار دے. قرار دینے کی بات ہے نا, سلسلہ مراتب ہے. ایسے ہی نہیں کہہ دیا سرکار ختم ارتبت نے انا مدینۃ وعلی بابہا کہ علی داماد ہیں, علی بھائی ہیں, علی چھوٹے تھے میرے ساتھ ساتھ تھے, چلو بھائی خوش کرنے کے لیے علی کو میں ایک گریڈ دے دیتا ہوں, ایک فضیلت دے دیتا ہوں. نہیں عزیز گرامی, وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, ان ہوا الا وحی, جو کچھ بھی ہے رسول جو کچھ بھی انجام دیتا ہماری وہی کتاب ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. الفاقد لا یعطی شیئن, فاقد کچھ نہیں دے سکتا, خدا سب کچھ رکھتا ہے, سب کچھ دے سکتا ہے. چار جگہ خداوند عالم نے, یہ خدا ہی کو ذات کو زیبہ دیتا ہے کہ وہ کہے میں قرار دینے والا ہوں. دیکھیے عربی زبان میں متکلم کے لیے دو حالتیں ہیں, توجہ فرمائیے گا. اس لیے میں نے کہا یہ قرآنی نکات کی, قرآنی آیات کی باریکیاں ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو متکلم ہوتا ہے, گفتگو کرنے والا ہوتا ہے, یا وہ واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ایک شخص جب بولے گا کہے گا انی یعنی میں، انا میں، آئی، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہوں تو کہا جائے گا وی، ہم، انا، نحنو. خداوند عالم نے قرآن مجید میں اپنے خطاب کو دو صورتوں میں انجام دیا ہے، ایک دفعہ انی کہہ کر، ایک دفعہ انا کہہ کر. اگر خدا ایک ہے تو یہ دو طریقے سے کیوں خطاب کر رہا ہے اپنی مخلوق سے؟ یہ انی اور انا میں بہت فرق ہے. یعنی کیا، انی جب کہہ رہے تو خدا کے پاس نون کا الف کم ہو گیا تھا، یا جب انا کہہ رہا تھا تو کیا چھوٹی یہ کم پڑ گئی تھی نعوذ باللہ خدا کی بارگاہ میں؟ توجہ فرمائیے گا، انی اور انا جب خدا ایک ہے تو پھر یہ کہہ کہ ہم یا میں، دونوں صورتوں میں صحیح ہے. لیکن یہ دو خطاب کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں جہاں پر بھی انا آیا ہے، یعنی ہم، ان انزل اللہ فی لیلۃ القدر، ہم نازل کر رہے ہیں اس کو، انا ارسلنا کا، ہم بھیج رہے ہیں، پوری مشیت، پوری قدرت، پوری خدائیت اس انا میں شامل ہے. اور جب کہتا ہے انی یعنی میں، یعنی خدا ایک خاص بات کو، ایک خاص پہلو کو، ایک خاص جہت کو، ایک خاص ڈائریکشن کو اپنے اور مخاطب کے درمیان ظاہر کرنا چاہتا ہے. فرق واضح ہوا؟ انا اور انی، ہم اور میں. ہم کہتا ہے یعنی ہم نازل کر رہے ہیں، یعنی نظام کائنات میں اس کے اسباب کے ساتھ ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں. لیکن جب کہتا ہے انی انا اللہ، اے موسیٰ میں خدا ہوں، تو وہاں پہ خاص رابطہ موجود ہے. ایک بات. دوسری بات، ایک عربی میں اسم فاعل ہوتا ہے، اور یہ آج میرے ایک بہت ہی عزیز سرین برادر مجھ سے کہہ رہے تھے، مولانا یہ کب تک آپ حسن سوری، حسن فاعلی اور حسن فعلی کو انجام دیں، اس سے تھوڑا سا آگے نکلیے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہ حسن فعلی، حسن فاعلی، حسن سوری آخری مجلس تک ان کی جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ ان کو میں بتا کے رہوں گا. انشاءاللہ سمجھ چکے ہیں آپ، لیکن مختلف مثالوں کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ یہ باریک نکات، یہ لطیف نکات جو اہل بیت کے ذریعے، علوم اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، آپ کی سماعت کی نظر کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام، روحی لک الفدا یا امام رضا کا قول مبارک آپ کے سماعت کی نظر کر چکے. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، جب وہ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو دیکھیں گے تو ہمارے عاشق و فریفتہ ہو جائیں گے. یہ تمام کس کے علوم ہیں؟ یہ سب علوم محمد و آل محمد ہیں. انی اور انا، ایک اس میں ایک فعل ہوتا ہے جس میں تین زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، اور ایک اس میں فاعل ہوتا ہے، یعنی کام کو انجام دینے والا، اس کو کہتے ہیں اس میں فاعل. مثلا قاتل اس میں فاعل ہے یعنی قتل کرنے والا، ناصر اس میں فاعل ہے یعنی نصرت اور مدد کرنے والا، صحیح، ضارب یعنی ضرب مارنے والا، ٹھیک، یہ بات واضح ہو گئی. لیکن اس میں فاعل میں ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے، جب میں کہوں ماضی میں گیا، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ صرف ماضی ہے، توجہ فرمائیے گا. جب میں کہوں میں یہاں موجود ہوں، یعنی حال میں موجود ہوں، اور جب میں کہوں میں کل آؤں گا، یعنی مستقبل میں آؤں گا، جو آنے والا دن ہے کل یہ کام انجام دوں گا. یعنی ماضی میں ماضی کا معنی، حال میں حال کا معنی، اور مستقبل میں مستقبل کا معنی موجود ہوتا ہے. لیکن اس میں فاعل میں ایک اور خوبصورتی ہے، وہ یہ کہ اس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، رسول اکرم کو تانا دیا جاتا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں، آپ ابتر ہیں. خدا نے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں، اے محمد ہم نے تمہیں کوثر دی ہے، ہم نے تمہیں فاطمہ دی ہے، ہم تمہیں خیر کثیر دیا ہے. انا اعطیناک الکوثر، پہلی مجلس آپ کے ذہن میں، آتینا اور آتینا میں فرق کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو قربانی دو. ان شانئک ہوا لبتر, توجہ فرمائیے گا, شان اس میں فاعل ہے, خدا نے یہ نہیں کہا ان شانئک ہوا لبتر, جو ماضی میں تمہیں دشنام دے رہا تھا وہ ابتر ہے, یہ نہیں کہا انما یشنوک ہوا لبتر, اے محمد جو تمہیں حال میں کہہ رہا ہے وہ ابتر ہے, ان سیشنوک ہوا لبتر, یہ نہیں کہا جو مستقبل میں تمہیں تانا دے گا, بلکہ خدا نے اس میں فائل استعمال کر کے تینوں زمانوں کو سمیٹ کر یہ بتا دیا محمد عربی کے خلاف اٹھنے والی زبان کو ہم اس طرح کاٹ دیتے ہیں کہ نہ ماضی میں مثال ملتی ہے, نہ حال میں مثال ملے گی, نہ مستقبل اس کی مثال ملے گی. ان نشان, کیونکہ صرف محمد عربی کو تانا نہیں ملا, توجہ فرمائیے گا, محمد عربی کو اب تک نہیں کہا, یہ نور ابراہیم کا راستہ روکنے والوں کی اور نور ابراہیم سے صلب ابراہیم سے امامت کو روکنے والوں کی سازش کو خدا نے یہ کہہ کر بے نقاب کر دیا, ان شانیہ کا ہوتر ماضی میں بھی مستقبل میں بھی حال میں بھی جو بھی امامت کے نور کو روکنے کی کوشش کرے گا ہم اس کی نزل کو تباہ و برباد کر دیں گے. ان نشانے کا حوال ابتر, اے محمد عربی صرف تمہیں تانا نہیں ملا, یہ ہماری خدائی و مشیت کو برا لگ رہا ہے. ان آتینا کل کا اوسر, اب اس میں فائل پتہ چل گیا. اب آئیے ہادی کی صفت, من جانب اللہ ہوتا ہے, چار جگہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, جاعل یعنی میں قرار دینے والا ہوں, یعنی خدا نے اپنی ذات کو استعمال کیا ہے اپنی مشیت کے علاوہ. ان نہیں کہا, انی سورہ بقرہ آیت نمبر 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, تا قیامت کے لیے خدا نے اپنی خلافت و امامت اور نیابت کا مسئلہ حل کر دیا. تھوڑی توجہ کا طالب ہوں, میں بہت زیادہ علمی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, اس لیے کہ مومنین جو اس انتظار میں ہوتے کہ فضائل اہل بیت, تعلیمات اہل بیت, مصائب اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے, میں بہت زیادہ عادی نہیں ہوں, لیکن یہ فضیلت کے نکات ہیں کہ ان کو سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے کہا ملائکہ سے کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 55, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 55, وہ وقت یاد کرو جو تمہارے پرور تمہارے اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا, میں تمہیں پورا پورا لے مارا ہوں, اور رافعوں کا الیہ, اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اس کے بعد فرمایا وہ متاہر کا من الذین کفروا, اور جو لوگ تمہارا انکار کرتے کفر کرتے ہیں ان سے تمہیں پاک کر دینے والا ہوں. اللہ اکبر, ان سے تمہیں پاک کر دینے والا ہوں. اس کے بعد وجاعل الذین اتبعوک, جو لوگ تمہارے اتباع کرنے والے ہیں ان کو روز قیامت کافروں پہ فوقیت عطا کروں گا. اے عیسیٰ صرف تمہیں نہیں اٹھا رہا ہوں, جو لوگ تمہاری اتباع کریں گے ان کو بھی فوقیت عطا کروں گا جو تمہارا اور تمہاری نبوت کا انکار کر رہے ہیں. اس کے بعد سورہ فاطر پہلی آیت, الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا, حمد اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ملائکہ کو اپنی طرف سے بھیجا. اور اس کے بعد ایک اور مقام پر خدا نے جاعل کا لفظ استعمال کیا. چار جگہ انی اور انہ کا فرق جب واضح ہو گیا, اب خدائیت یہ کہہ رہی ہے, مشیت پروردگار یہ کہہ رہی ہے کہ میں قرار دینے والا ہوں, ہم قرار دینے والے نہیں ہیں, میں قرار دینے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ,
وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا وجعل جعل الملائكة رسلا.
اس کے کہا واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما.
چار جگہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, چار جگہ جاہل یعنی میں قرار دینے والا ہوں, جس کے پاس کچھ ہو وہی تو قرار دے گا, جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا خود.
چار جگہ خداوند عالم نے یہ کہا, یعنی جاعل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, کون؟ ہادی ہماری طرف سے آئے گا, من جانب اللہ ہوگا. اب اس کا سرٹیفکیٹ دیکھنا یہ ہے, خدا کہتا ہے کہ میں قرار دینے والا ہوں, یعنی جب بھی ماضی میں, جب بھی حال میں, جب بھی مستقبل میں ہمارا نمائندہ تمہارے پاس ہادی بن کے آئے گا, خلیفہ بن کے آئے گا, امام بن کے آئے گا. جاہل کا لفظ یہ بتا رہا ہے, دیکھو اگر خلیفہ کو دیکھنا ہو تو پہلے یہ دیکھنا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اور اگر امام کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا ہماری طرف سے امامت کی سند لے کے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. دونوں صورتوں میں خلافت اور امامت کو خدا نے کہا ہماری طرف سے آئے گی, اور یہی وجہ ہے کہ برادران اہل سنت تمام اصحاب کرام میں, اصحاب کرام کی عظمت کو سلام, آپ کی سختیاں, آپ کی ہجرت, آپ کا جہاد, آپ کی سختیوں کو برداشت کرنا, کبھی ابو ذر, کبھی سلمان, کبھی مقداد, کبھی بلال, کبھی یاسر, کبھی سمیہ, کبھی عمار, دوسرے صحابہ, مقداد, کعب بن ابی بن کعب, خباب بن ارث, زید بن ارقم, ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہم اجمعین, آپ کی عظمت کو سلام ہو, صحابہ کی عظمت کو سلام ہو. صحابہ نے بہت ساتھ دیا رسول اللہ کا, بہت ساتھ دیا ہے, لیکن تمام صحابہ کرام میں, اور عجیب بات یہ ہے کہ گزشتہ سال ہمیں حج کی سعادت نصیب ہوئی تو وہاں پر مجھے نائجیریا کا ایک سیاہ فام نوجوان ملا. توجہ فرمائیے گا, اہل بیت کی محبت بتا رہا ہوں, جامعۃ الازہر یونیورسٹی جناب زہرا کے نام پر ہے, یہ اہل سنت میں مقام ہے جناب زہرا کا. جامعۃ الازہر عالم اسلام کی یونیورسٹی کہ جس کے سابق چانسلر مرحوم شیخ محمد شلتوت نے فتویٰ دیا تھا, تاریخی فتویٰ, کہ فقہ اہل سنت یعنی امام شافعی, امام حنبلی, امام تمام ائمہ اربعہ کی فقہ پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ فقہ جعفری پر عمل کرنا صحیح ہے, تاریخی فتویٰ تھا, اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت موجود ہے. بہرحال کتنی عظمت موجود ہے, میں اس کو آپ کے سامنے کھول نہیں, صرف اشارہ دیتے گزر رہا ہوں. تو وہ نائجیریا کا سیاہ فام نوجوان مجھے ملا, خانہ کعبہ ہمارے سامنے تھا, ہم نماز کے انتظار میں تھے کہ جماعت میں شریک ہوں, تو اس نے کہا انت سعدہ, یعنی آپ سید ہیں. میں نے کہا نعم. تو اس نے کہا کہ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں نادِ علی آتی ہے؟ اللہ اکبر. میں نے کہا بالکل آتی ہے. میں نے کہا کہ تمہیں بھی آتی ہے؟ میں بھی حیرت سے پریشان ہو گیا ایک دفعہ, نادِ علی کا نام سن کر نائجیریا کا ایک سیاہ فام نوجوان خانہ کعبہ میں سامنے بیٹھ کر مجھ سے سوال کر رہا ہے. کہنے لگے صرف مجھے نہیں آتی, میرے باپ دادا کے پاس ایک تاریخی لوح موجود ہے جس میں نادِ علی لکھی ہوئی ہے. جدی پشتی ہمارے پاس چلی آ رہی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت تمام اسلامی فرقوں میں موجود ہے, بہت کم ناری افراد یا ناری فرقے ہیں جو اہل بیت سے بغض و عداوت رکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے برادران اہل سنت تمام صحابہ اکرام میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے اتنے قائل ہیں کہ تمام علماء اہل سنت نے متفقہ علیہ لکھا علی کرم اللہ وجہہ,
توجہ فرمائیے گا, کیا مطلب؟ کرم اللہ وجہ, یعنی اللہ نے علی کے چہرے کو بہت عظمت بخشی ہے, بہت عظمت بخشی ہے. تکریم, مکرم, عظمت, بڑائی, بزرگی, سیادت خداوند عالم نے بخشی ہے. کیوں؟ اس لیے تمام صحابہ میں علی وہ واحد صحابی ہے کہ جس کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. وجہو کیوں کہا؟ کرم اللہ وجہو, علی کے چہرے کو بزرگی دی ہے. اس لیے تو سرکار ختم مرتبہ فرماتے ہیں النظر علی وجہ علی عبادہ, ارے جس کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہ جھکے تو اسے کی اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر یا حضرت بکر میں سے کسی ایک نے حضرت علی کو ایک دفعہ بہت ہی غور سے دیکھنا شروع کیا تو صاحبزادی نے پوچھا, بابا جان آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ نہیں رہا, میں محو عبادت ہوں. اس لیے کہ میرے رسول اللہ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس لیے تو برادران اہل سنت کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ, یعنی جس کے چہرے کو اتنا عظیم کر دیا خدا نے کہ کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. اور یہیں سے آل اور اصحاب کا فرق واضح ہو جاتا ہے. میں نے اصحاب کی عظمت بیان کی نا, بہت عظیم ہیں, شہادت دی, ہجرت دی, رسول کے کڑ وقت میں ساتھ آئے, لیکن اہل بیت کا اپنا مقام ہے. لقد رضی اللہ, سورہ فتح آیت نمبر 18, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, خدا راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے تحت الشجرت, جنہوں نے لوگوں کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے. اور اسی سورہ فتح آیت نمبر 10 میں کہا انما یبایعونک الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, توجہ فرمائیے گا, یہ ہاتھ بہت اہم ہے, تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, یہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں, یعنی رسول کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے. اس لیے تو خدا نے کہا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے رسول تم نے کنکری نہیں پھینکی, تم نے پھینکی ہے لیکن در حقیقت ہم نے پھینکی ہے. اے رسول تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہمارے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں, انہیں رسول کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تشبیہ دے کر قیامت تک کے لیے ہدایت کا ایک ایسا باب کھولا ہے, اگر اس ہاتھ میں کسی کا ہاتھ نظر آ جائے. توجہ فرمائیے آپ نے ذہن گرامی, انما یبایعون اللہ, وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں, تمہارا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے. اصحاب کی عظمت اپنی جگہ. بھائی یہیں سے آل اور اصحاب کا فرق واضح ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ام سلمہ جب آئے تطہیر نازل ہوئی تو کہتی ہیں کہ کیا ہمیں بھی اجازت ہے؟ رسول اللہ نے کہا ام سلمہ آپ خیر پر ہیں لیکن آپ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں, گھر والی ہیں لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. توجہ فرما, گھر والی ہیں لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہیں, آپ زوج رسول ہیں لیکن اہل بیت میں شامل نہیں ہیں, آپ گھر والی ہیں لیکن آئے تطہیر آپ پر نازل نہیں ہو رہی. توجہ فرمائیے گا, بھائی اہل بیت وہ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے درود میں شامل کر کے اور درود کو نماز کا جز بنا کر یہ بتا دیا. توجہ ہے ذہن گرامی, بہت تاریخی جملہ دیکھے جا رہا ہوں حیدرآباد کے مومنین کو, اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ائمہ اربعہ اہل سنت سے منسوب ہیں. یہ فضائل امام شافعی نے اور دوسرے امام نے, دوسرے ائمہ اہل سنت نے بیان کیے ہیں. امام شافعی کیا فرماتے ہیں, یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. یعنی اے اہل بیت رسول اللہ, آپ کی محبت کو خدا نے قرآن میں فرض کیا, اس قرآن کو اتارا, آپ کی عظیم عظمتوں میں سے, آپ کی عظیم فضیلتوں میں سے, آپ کی عظیم رفعتوں میں سے, آپ کے درجات میں سے, آپ کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے جو نماز میں آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں ہے, نماز قبول نہیں ہے. لاس من لم يصلي عليكم لا صلاة له, یعنی آل وہ ہے, اہل بیت وہ ہے جسے خدا درود میں شامل کر کے نماز کا جز بنا دیتا ہے, درود بھیجی محمد و آل محمد پر. یہ ہادی کی نشانیاں من جانب اللہ ہوتا ہے, خدا کہتا ہے میں قائل, میں جائل ہوں, میں قرار دینے والا ہوں. خلیفہ ہوگا ہماری طرف سے آئے گا, امام ہوگا ہماری طرف سے آئے گا. آپس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جا کے سند چیک کر لو. انی جائل ہوں فی الحال خلیفہ, انی جائل ہوگا للناس اماما, میں امام بناؤں گا, میں خلیفہ بناؤں گا, یہ میرا عہدہ ہے. اور اسی لیے کہا اسی حضرت ابراہیم والی آیت میں قالب من ضروریتی, انشاءاللہ یہ عصمت سے بحث ہے, انشاءاللہ اس کو عصمت میں, لیکن صرف اشارہ کرتا ہوا گزر رہا ہوں, عصمت کے بعد میں اس کو ذکر کروں گا, عصمت ضروری ہے حدی کے لیے. قالب من ضروریتی قال لا ينال احد الظالمین, میرا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. ہدایت کی خدا نے حادی بھیجے ہیں جانے گرامی, ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی. ہدایت تکوینی آپ کے اندر اور ہدایت تشریعی آپ کے باہر, قرآن کی شکل میں, آئین اور نظام کی شکل میں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وقت تقریباً پورا ہو گیا, صرف ایک دو باتیں کر کے اور مصائب کی طرف آتا ہوں. اذن گرامی, یہ ہدایت ہے, یہ مجلس ہیں ہدایت ہیں, یہ ذکر حسین ہدایت ہے. حسین پہ گریہ کرنا, حسین کا ماتم کرنا, حسین کی فکر کو عام کرنا ہے, حسین کے مشن کو عام کرنا ہے. حسین پہ گریا یعنی حسین کی تمام خوبصورتیوں پہ گریا, حسین پہ گریا یعنی اپنے آپ کو حسین کا تابع قرار دینا. حسین سے محبت, حسین کی تمام خوبیوں سے محبت, حسین سے عشق, حسین کی تمام رفعتوں بلندیوں سے عشق. اذان کرامی, ایام اذان ہے نا, ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ امام حسین کی یاد منائیں, ان کا ذکر کریں. یعنی حسین, حسینی تعلیمات, حسینی مقصد, حسینی مشن, حسینی ہدف. اور یہی وجہ ہے کہ محفل حسینی کا ادارہ جو ایک برس برس سے, جس کو میں نے کہا 1948 سے قائم و دائم ہے, اس نے ایک زینبی ابلے سینٹر کا آغاز کیا ہے, جو گزشتہ تقریباً ایک عشرے سے یہ سے زیادہ مدت سے یہ فعالیت انجام دے رہا. آج ہم نے اس کا دورہ کیا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو تھیلیسمیا اور خون کی بیماریاں ہیں, وہاں پر ان کا معالجہ ہوتا ہے. میں آپ تمام ان درخواست کروں گا, اگر چاہتے ہیں کہ امام حسین کو خوش کریں, انشاءاللہ ان آنے والے دنوں میں خون کا عطیہ دیں, تاکہ آپ کے خون سے, بھائی آپ کے خون میں حسین کی محبت اور جی بسی ہے نا. اور یہ بات تو ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا, انسان کی مادیت کا اس کی روحانیت پر, یعنی انسان کے جسم کا اس کی روح پر, اور انسان کی روح کا اس کے جسم پر اثر ہوتا ہے. ایک جاپانی سائنسدان تھا جس نے ایکسپیریمنٹ سے ثابت کیا کہ اگر آپ پانی پر کوئی اچھے لفظ پڑھتے ہیں تو پانی کے سیل و خلیے کھل جاتے ہیں. اگر آپ کوئی دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں پانی پر, پانی کے سامنے, پانی پر پڑھنا نہیں ہے, پانی کے سامنے, پانی کے سیلز کی شکل بہت اچھی اور خوبصورت ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ڈانٹ دیں پانی کے سامنے, منفی برا لفظ, گالی کے لفظ خدا نخواستہ اپنی زبان سے ادا کریں, تو انہی سیلز کی شکل بہت ہی ابوس, بہت ہی رنجیدہ اور بہت ہی بگڑی بھی ہو جاتی ہے. پانی پر اثر ہوتا ہے. تو جو آپ خون بہاتا, جو آپ خون دیتے ہیں, یہ جو گریا کرتے ہیں, یہ جو آپ کے منہ سے ہائے حسین کی صدا نکلتی ہے, سب آپ کی روح پر, آپ کے جسم کے خلیوں پر اور آپ کے خون پر اثر انداز ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا تبلیغ ہوگی؟ وہ خون جس میں حسینیت کی محبت شامل ہے, قوم کی رگوں میں دوڑ جائے. بس بھائی, اس سے زیادہ بڑھ کر میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا. اس سے بڑھ کر اور کیا خدمت ہوگی کہ حسین کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کے خون میں داخل ہو جائے. بس حسین گرامی, چار محرم آ گئی, سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ محرم آئے گا تو زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دیں گے. کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے. سارا سال انتظار ہوتا ہے, ایام عزا آئیں گے, دل کھول کر پرسہ دیں گے. اس لیے کہ زہرا جب حسین کی ولادت ہوئی تھی تو رسول نے گریہ کیا تھا. بابا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی جبرائیل نے کہا کہ خدا نے فرمائے اس حسین کو ایک دن کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. آج چاہتا تھا اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کوئی جملہ کہہ کے, جو انشاءاللہ کل جب ہدایت کے زمرے بات کریں گے تو اس کا آپ کے سماعت کی نظر کریں گے. ماؤں بہنوں کا بہت بڑا کردار ہے بچوں کی تربیت میں, خواتین کا بہت بڑا کردار ہے بچوں کی تربیت میں. اپنے بچوں کی تربیت کیجئے, اسلامی تربیت, حسینی تربیت, تاکہ آپ کے بچے عاشق بنے, تاکہ آپ کے بچے عاشق حسین بنے, عاشق کربلا بنے, شہادت کے متمنی بنے, امام زمانہ کا تڑپ کر انتظار کریں. اذان گرم عزدارو, کہا کون ہوگا؟ میں نہیں ہوں گی, آپ نہیں ہوں گے, علی نہیں ہوں گے, حسن نہیں ہوں گے. بیٹی پریشان نہ ہو, پریشان نہ ہو, رونے والے آئیں گے, روئیں گے, گریا کریں گے, پرسہ دینے آئیں گے تمہیں. بس ہم پرسہ دینے آئے ہیں نا. پر آج چار محرم ہے, شب پانچ ہے, لہذا ہم ہر شب کو اگلے دن کی مصائب کے حوالے سے ہر شہید کا تذکرہ کریں گے. آج چاہتا ہوں کہ اس ہستی کا تذکرہ کروں جس نے دوستی کا حق ادا کر دیا. نوجوان بچے, بچیاں, دیکھیں وہ کس کو دوست بنا رہے ہیں. دوستی صرف کھانے پینے کا نام نہیں, دوستی صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں, دوستی صرف اچھائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کام آنے کا نام نہیں, دوستی کڑے وقت میں کام آنے کا نام ہے. دوستی در حقیقت, دوستی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حبیب ابن مظاہر کو سمجھنا کافی ہے. یہ کون ہے؟ یہ وہ عاشق حسین ہے, سرکار ختم مرتبہ. ایک دفعہ گزر رہے اپنے اصحاب کے ساتھ, دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں, رک گئے, بچے کو اٹھایا, گود میں لیا اور پیار کیا. رسول اکرم کی عادت یہ تھی کہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. سلام کرنے کے بعد کسی بچے کو نہیں اٹھایا, اس بچے کو اٹھا کے گود میں پیار کیا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, یہ بتائیے آخر اس بچے نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جو آپ اسے اپنی گود میں اٹھا کر چوم رہے ہیں. کہا کہ میں نے دیکھا یہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور حسین کے قدموں کی آگ اٹھا, خاک اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حبیب ابن مظاہر, کہ اس میں با مسمہ ہے جس کا نام بھی حبیب ہے, جس کی سیرت بھی حبیب ہے. اللہ اکبر. اے حبیب, آپ کے ایمان کے قربان جاؤں. بس یہی وجہ ہے کہ جب تین محرم سے قافلے آنے شروع ہوئے آدا کے, جناب زینب پوچھتی تھی کیا کوئی ناصر حسین بھی آیا فضا, کیا کوئی مددگار حسین بھی آیا. اسی اثنا میں امام نے خط لکھا ہے حبیب نے مظاہر کو, فقیہ کوفہ کہہ کے خطاب کیا. اور حبیب نے مظاہر اور مسلم ابن اوسجا وہ افراد ہیں جنہوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی, لیکن جب ابن زیاد آیا تھا تو ان دونوں کے قبیلے والوں نے ان دونوں کو چھپا دیا تھا تاکہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اس وقت سے بے چین تھے کہ کس طرح امام سے ملے. یعنی حضرت مسلم کی شہادت 9 ذی‌الحجہ کو ہوئی ہے, واقع کربلا 10 محرم کو ہوا ہے, تقریباً مہینے بھر لگا ہے مسلم جناب حبیب بن مظاہر کو امام حسین تک پہنچنے کے لیے, ایک مہینہ تقریباً. کیوں؟ حالات اتنے خراب تھے. بس کھانا کھا رہے ہیں کوفے پر, کوفے میں دق الباب ہوا, زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کہا کون؟ کہا کہ انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں, حسین نے نامہ بھیجا ہے. بس حسین کا نام سنا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, ایک دفعہ کھڑے ہوئے, دروازہ کھولا, کہا کہ حسین کے قاصد آؤ. کہا کہ نہیں, بس میں اتنی جلدی میں ہوں کہ حسین کا خط تمہارے نام تمہارے ہاتھ میں دے دینا چاہتا ہوں. کہا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بس اس خط کو پڑھ لینا, سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. کھڑے کھڑے حبیب نے دروازے پر کھڑے کھڑے حسین کا خط کھولا, آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, ارے میرے شہزادے کا خط آیا ہے, میرے آقا کا خط آیا ہے. حبیب تم پہ سلام ہو, فقیہ کوفہ تم پہ سلام ہو, اے حبیب ہم نہ رگے آدھا میں گر گئے ہیں, اگر ہماری مدد کو آ سکو تو آ جاؤ. وہ سلام حسین ابن علی, نامہ پڑھا, ایک دفعہ دارو قطار رونے لگے, ارے مولا کیا وقت آ گیا, ارے غلاموں کو مدد کے لیے پکار دے ہیں. ایک دفعہ گھر میں آئے, زوجہ انتظار کر رہی ہیں, حبیب کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہے. کہا کہ ہاں بات ایسی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حسین کا نامہ آیا ہے. اللہ اکبر, امام حسین کا نام سننا تھا, زوجہ چونک اٹھی. پھر کیا ہوا؟ حسین نے لکھا ہے میں نرغہ آدھا میں گھر گیا ہوں, کربلا میں میری مدد کے لیے آ جاؤ. ایک دفعہ پھر زوجہ حبیب نے حبیب کی طرف دیکھا اور کہا کہ مسلم پھر کیا ارادہ ہے؟ مسلم امتحان لینا چاہتے ہیں. کہا کہ میں کیا کروں گا, حسین تو نرغہ آدھا میں گر گئے ہیں, میں جا کے کیا کروں گا. ایک دفعہ چادر اٹھائی اور سر پہ ڈالی, کہا کہ حبیب تم بیٹھے, میں جا رہی ہوں. بس ایک دفعہ حبیب نے کہا مرحبا, مرحبا, جزاک اللہ, ارے میں تو تیرا امتحان لینا چاہتا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے کی دوسری عورتوں کے تو ذرا بھی ایمان کمزور ہو گیا ہو. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے وہ بچپنے کا ساتھی, ارے وہ بچپنے کا دوست حسین, نعم الحبیب بہترین دوست ہے, ارے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. یہ کہہ کر اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ گھوڑا لو اور شہر دروازہ پر, دروازے شہر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ اور میرے انتظار کرو, میں کچھ لمحوں میں آنے والا ہوں. اب حبیب کو شہر کے دروازے تک پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی, عزیزم کچھ دیر ہوئی. جب پہنچے تو دیکھا غلام کھڑا ہوا یہ کہہ رہا ہے ایس میں وفادار, تھوڑی دیر اور صبر کر لے, اگر آقا نہیں آیا تو آقا کا غلام اپنے آقا حسین پر جانثار کرنے کے لیے تیار ہے. حبیب نے یہ جملے سنے زربیٹ لیا, ہائے ہائے حسین یہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام کے غلام آپ کو جانثار کرنا چاہتے ہیں. بس عزیزو صبح عاشور ہے, امام حسین کھڑے ہوئے ہیں, گویا حر کا انتظار ہے, گویا حبیب کا انتظار ہے. کوفے کی طرف سے خاک اڑتی ہوئی دکھائی دی. ایک دفعہ امام حسین نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر, اصحاب حسین نے تکبیر بلند کی. بس آخری جملے سے زیادہ زحمت دینا نہیں چاہتا, اجرکم اللہ, خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے. جناب زینب نے خیام میں تکبیر کی آواز سنی, فضا ذرا جائیے دیکھیے تکبیر کی آوازیں کیسی ہیں. فضا گئی, دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں, دوڑی دوڑی خدمت پہنچی, شہزادی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں, ارے حبیب بچپنے کا دوست, بچپنے کا ساتھی, ارے جا کے اس ناظر حسین کو میرا سلام پہنچا دو. بس ایک دفعہ فضا گئی, کہ حبیب بنت علی سلام کہہ رہی ہے, ارے ایک دفعہ سننا تھا, امامہ سر سے پھینک دیا, ارے نبی زادیوں پر, آل نبی پر یہ کیسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام.
اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خداوندہ ہم فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، اس فرش اعضا کے تقدس کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ، آل محمد کے مصائب و فضائل کا واسطہ، حاضرین و بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجہ کو قبول فرما، حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حقیقی انصار و عوام میں شریک فرما، اے خدا ان مجالس کے ذریعے سے ہماری ہدایت اور معرفت میں اضافہ فرما، جملہ مومنین مومنات خصوصاً جنہوں نے دعا کی ہے، التماس سے دعا کہی ہے، ان سب کو بحق محمد آل محمد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرما، جن بچے بچوں کے مسکن و شادی کے اسباب نہیں ان کے اسباب کو مہیا فرما، خداوندہ ہمیں دنیا میں قرآن و اہل بیت کی پیروی کی توفیق دے، ہمیں محبت محمد آل محمد پر قائم و دائم فرما، اور آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.